بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو. اس لحاظ سے گناہوں کی چار قسمیں ہوتی ہیں. نمبر ایک صغیرہ گناہ جن کو چھوٹے گناہ کہا جاتا ہے. نمبر دو کبیرہ گناہ جن کو بڑے گناہ کہا جاتا ہے. اور یہ یاد رہے کہ کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ، یہ صغیرہ اور کبیرہ جو علماء نے فقہاء نے تخصیص کر دی، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم صغیرہ گناہ کرتے رہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ امت کو کبائر سے بچانا مقصود تھا، کہ یہ کبیرہ گناہ ہے ان کا ارتکاب نہ کریں ورنہ کچھ اندیشہ پکڑے. یہ وجہ ہرگز نہیں تھی کہ یہ صغیرہ گناہ یہ کر لو، یہ کر سکتے ہو، اور یہ صغیرہ گناہ ہے ان کو نہ کرنا، یہ صغیرہ گناہ ہے ان میں کچھ نہیں ہوتا. ارے بھائی، بقول حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی امام خانوی نظر اللہ مقدر ہوں گے کہ چھوٹا سانپ ہو یا بڑا سانپ ہو دونوں خطرناک. کیا چھوٹے سانپ میں ہم ڈسوا لیتے؟ فرمایا چھوٹا سانپ کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ ایسے ہی ہے جیسے چھوٹا سانپ اور بڑا سانپ. تو کیا چھوٹے سانپ میں ہم احتیاط نہیں کرتے؟ اور بعض اوقات چھوٹے سائز سانپ چھوٹا ہوتا ہے لیکن بڑے سے زیادہ زہریلا ہوتا ہے، لگتا ہے چھوٹا سا. تو ایک دفعہ حکیم الامت رحمتہ اللہ علیہ کے شخص نے کبیرہ اور صغیرہ کے بارے میں پوچھا کہ اگر یہ فلا فلا کبیرہ ہے یا صغیرہ، فلا فلا کبیرہ ہے یا کبیرہ ہے. تو حضرت نے فرمایا کپڑے کے وقت میں کبھی آگ رکھتے ہوئے یہ بھی دیکھا ہے کہ بڑی آگ ہے یا چھوٹی سنگاری ہے، بڑی آگ ہے بڑا انگارا ہے یا چھوٹی سنگاری ہے. کپڑے کے بخ میں رکھتے ہو تو یہ سوچتے ہو، وہاں تو یہ سوچتے ہو کہ کپڑے پر ذرا سی چنگاری سے بھی سوراخ ہو جائے گا اور کپڑا بیکار ہو جائے گا. یہاں تو یہ سوچتے ہو کہ فلاں گناہ کبیرہ ہے یا صغیرہ ہے. اور دوستو بات یہ ہے کہ اگر آدمی کی نظر میں یہ ہو کہ میں ناراض کس کو کر رہا ہوں، کس سے ٹکر دے رہا ہوں، کس کی نافرمانی کر رہا ہوں، تو صغیرہ کبیرہ کی کوئی تحریر نہیں رہتی. ناراض تو تم اللہ ہی کو کر رہے، یہ ناراض تو اللہ ہی کو کرنا ہے، صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو. پھر صغیرہ اور کبیرہ کی ایسے شخص کی نظر میں کوئی قید نہیں رہتی کہ میں اللہ کو ناراض کر رہا ہوں، اپنے مالک کو ناراض کر رہا ہوں، جو مجھے کھلاتا ہے کھلاتا ہے کھلاتا ہے، جس نے کپڑے پہنا ہے، جس نے میٹھی نیند سلائی، جس نے اچھے اچھے کھانے کھلائے. نہ جانے کتنی نعمتیں ایسی ہیں جن کا فائدہ اٹھا ہے. اور ان کا اردو جی نے کروا لیا تو اگر تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. کل نوکار اور بس ہم نے نہ کر ایمان جو ہوتی یا نہ بھی کر بات اگلا ہم کر پتا کر ایمان جو ہوتی ولو جتنا بھی لکھ نہیں مدد آتا. ساری دنیا میں درختوں کے علاوہ قلم بنا لیے ہیں، ایک درخت کے ہزاروں قلم بنے گے، اس کی شاخوں کے، اس کے تنے پہ نہ جانے کتنے قلم، ہزاروں قلم بن جائیں گے. اور یہ جتنے جتنے دنیا کے سمندر ہیں یہ سب سیاہی بن جائیں اور اللہ کی تعریفیں، اللہ کی نعمتیں، اللہ کے انعامات لکھنے شروع کیے جائیں تو یہ سمندر ختم ہو جائیں گے. لنفذ البحر قبل ان تنفذ کلمات ربی، اللہ کی نعمتیں، اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں. ولو جئنا بمثله مددا، چاہے اتنے ہی سمندر جتنے ابھی ہیں اور آ جائیں، اتنے ہی سمندر اور آ جائیں بعد میں، پھر بھی ختم نہیں ہوں. ولو ان ما في الارض من شجره الاقلام والبحر يمسه من بعده سبعه اشهر ما نفذت كلمات الله. یہ بھی یہی آج اسی مفہوم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسری جگہ بیان کر رہا ہے، الفاظ کا فرق ہے، مفہوم وہی ہے. اللہ نہ جانے کتنی نعمتیں اللہ کی استعمال کر رہے ہیں. اور بھائی بات یہ ہے، اگر ہم کسی سفر میں ہوں، جنگل سے گزر ہو، راستہ بھول جائیں، زیادہ راہ ختم ہو جائے، کھانے پینے کا سامان ختم ہو جائے، موت سامنے نظر آنے لگے اور ایک مکان نظر آئے جس میں ایک چوکیدار بیٹھا ہو، وہ کہے یہ مکان جس کے مالک نے بنایا ہی اس کو اس لیے ہے کہ یہاں مسافر قیام کریں، یہاں کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں، کھانا بھی موجود ہے، پینا بھی موجود ہے، آئیے اور آرام کا بھی موقع ہے، آرام کرنا چاہے آرام کر لیں، یہ مالک نے بنایا ہی اس لیے ہے. تو یہ مسافر کتنا خوش ہوگا اور یہ کہے گا کہ یہ اس گھر کا مالک کتنا عظیم آدمی ہے جس نے یہ اتنا اچھا مکان بنا دیا، ورنہ مجھے تو بہت سامنے نظر آ رہے ہیں، جنگل بیابان ہے، کچھ کھانے پینے کو نہیں. دل ہی دل میں اگرچہ اس مالک کو دیکھا نہیں، چوکیدار سے ملاقات ہوئی ہے، مگر اس مالک سے دل ہی دل میں عقیدت اور محبت ہے. اتنی بڑی کائنات کو دیکھ کر، ایک مکان کو دیکھ کے تو یہ حال ہوا، اس کی نعمتیں فائدہ اٹھایا، کھانا کھایا، پانی پیا، سب کچھ ختم ہو گیا تھا، وہ سب کچھ مانگ لیا. اس مکان کو دیکھ کر تو اس کے مالک سے محبت پیدا ہو گئی کہ ہائے کتنا عظیم مالک ہے جس نے یہ انتظام کر دیا، ورنہ میں تو مر جاتا. اور یہ کائنات اتنی بڑی، نہ جانے کتنی نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور اللہ کی محبت پیدا نہیں ہوتی، اللہ کی محبت پیدا نہیں ہوتی، اللہ کے احسانات کو ہم سوچتے بھی نہیں. یہ نعمتیں اگر ہم سوچے، اسی سے محبت پیدا ہو کہ لاکھوں لاکھوں لوگوں سے بہتر حالت میں اللہ نے ہمیں رکھا ہو. الحمدللہ الذی آخانی مما ابتلاک بھی وغفرنی مما ابتلاک بھی. اللہ الحمد للہ الذی آخانی مما ابتلاک بھی وغفرنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تعلیم فرمائی کہ جب کسی کو بری حالت میں دیکھو، بیماری کی مصیبت کی حالت میں دیکھو، تو چپکے سے اس کے سامنے نہیں، چپکے سے یہ دعا پڑھ لو، اس سے چھپ کر کہ وہ نہ سنے، کیونکہ اس کا مفہوم ایسا ہے. الحمد للہ الذی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے آسانی ہمیں عافیت بخشی، نعما بنا کر بھی مجھ کو عافیت بخشی اس مصیبت سے جس نے تجھے مبتلا کیا اللہ نے. وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اور بہت کثیر لوگوں پر مجھے اللہ نے فضیلت بخشی. یہ بہت کثیر لوگ، بہت سے لوگ جو ان مصیبتوں میں اور ان بیماریوں میں، پریشانیوں میں مبتلا ہے، اللہ نے مجھے اسے محفوظ رکھا. اس لیے فرمایا کہ دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو، دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو کہ کتنے ہیں ایسے جن کو یہ نعمتیں بھی حاصل ہیں. تو گناہ گار ہوئے، نمبر ایک صغیرہ، نمبر دو کبیرہ، نمبر تین ظاہری، نمبر چار باطنی. یہاں دو گناہوں کو بیان کرنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ظاہری اور باطنی، دونوں گناہ، ظاہر کے گناہ اور باطن کے گناہ. اسی میں صغائر اور کبائر بھی آ گئے، ظاہر کے صغیرہ گناہ اور ظاہر کے کبیرہ گناہ، باطن کے صغیرہ گناہ اور باطن کے کبیرہ گناہ، یہ سب اس میں داخل ہو رہے ہیں. تو یہ چار قسمیں ہو گئی، الاسم وقافنا اور الف لام یہاں جنس کا ہے ظاہر الاسم الف لام جس جتنے بھی گناہ ہیں ظاہر کے وقافنا اور جتنے بھی باطن کے گناہ ہیں سب کے سب اس میں شامل ہو گئے الاسم میں سب شامل ہو گئے ان سب سے بچو اور بات یہ ہے تفسیر مدری میں خالد ثناء اللہ پانی فقیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر مچھلی کا سارا جسم پانی کے اندر ہو اور تھوڑا سا اس کا جسم پانی سے باہر ہو تبھی اس کو سکون نہیں ملے گا سکون اس کو اس وقت حاصل ہوگا جب اس کے اوپر بھی پانی ہو نیچے بھی پانی ہو آگے بھی پانی ہو پیچھے بھی پانی ہو دائیں بھی پانی ہو بائیں بھی پانی ہو چاروں طرف سے پانی ہی پانی ہو ہر دن سے تب وہ سکون میں رہتی ہے اور اگر ذرا سا اس کا کچھ حصہ باہر آ جائے بے سکونی میں مبتلا ہو جاتی ہے ایسے ہی جتنا جو اللہ کو ناراض رکھے گا اتنے ہی وہ بے چینی میں رہے گا اتنا ہی ناخوش ناخوشی میں رہے گا بے سکونی میں رہے گا پریشانی میں رہے گا اور جتنا جو اللہ کو خوش رکھے گا اللہ اس کو غم میں بھی خوش رکھیں گے اللہ غم کے اندر اس کو خوش رکھیں گے مولانا روم فرماتے ہیں اللہ اکبر مولانا روم کا کیا شعر ہے گر و خواہد عین غم شادی شبر شادی ہے شادی کے معنوں میں نہیں ہے شادی بمانے یہاں خوشی کے ہے گر و خواہد عین غم شادی شبر عین بندے پائے آزادی شبر اگر اللہ چاہے اگر اللہ چاہے تو عین غم کو ایک تو یہ ہے اللہ کو اس پر بھی قادر دے کہ غم کو ہٹا کر اس کی جگہ خوشی کو لا کر رکھ دیا یہ نہیں غم کو غم رکھتے ہوئے اس کو اس کی غم کی ذات کو اللہ خوشی بنا دیا اللہ اکبر کیا عجیب عجیب اللہ کی قدرت ہے کیوں بھائی جب ہمارا ایمان ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر ہر اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ جملہ اسمیہ سے فرمایا اور جملہ اسمیہ دوام پر دلالت کرتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے تو اس چیز پر بھی قادر کہ غم کو غم رکھتے ہوئے غم کو اس کی جگہ پر رکھتے ہوئے اللہ خوشی سے تبدیل کر دے عین غم کو خوشی سے تبدیل کر دے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے مقدری کی شرح لکھی ہے دلیل مقدری 24 جلدوں میں لکھی اب تاریخ فاضل اشرفیہ والوں نے 11 جلدوں میں چھاپی ہے سلطان سے چھاپی ہے تو اس کے اندر اس شعر کی شرح میں حضرت حکیم الامت نے لکھا ہے رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہاں عین غم میں عینیت مصطلحہ مراد ہے عینیت مصطلحہ مراد ہے عینیت مصطلحہ کو یعنی عین غم کو اللہ تعالیٰ خوشی سے تبدیل فرما دے غم کو غم رکھتے ہوئے غم کو ہٹاتے نہیں کہ اس کو ہٹا کر اس کی جگہ خوشی لا کر رکھتے اگر سے اس پر بھی شادی ہے مگر عین غم کو شادی اور خوشی سے تبدیل کر دیں گر وہ عین غم شادی شبر عین بندے پائے آزادی شبر پاؤں بندے ہوئے ہوں اور اللہ تعالیٰ اس میں آزادی کا مزہ دینے کا قادر ہے تو اللہ تعالیٰ غم میں غم کے اندر اللہ اس کو خوش رکھتے ہیں جو اللہ کو راضی رکھتے ہیں ایک آدمی جس کی ہسٹری لکھا دیا ہے ایک آدمی چائے کھا رہا ہے چاروں راستوں سے اس کے پانی برآمد ہو رہا ہے دو آنکھوں سے اور دو نسلوں سے اور گر بھی رہا ہے پلیٹ کے اندر اور اس سے کہا جائے کہ بھائی آپ بڑی تکلیف میں معلوم ہوتے ہیں آپ کے چاروں راستوں سے پانی جاری ہو چاروں چشمے جاری ہیں آپ ذرا آپ مجھے دے دیجیے یہ پلیٹ مجھے دے دیجیے لا میں کھا لیتا ہوں وہ کہے گا جناب یہ تکلیف کے آنسو نہیں ہے مجھے تو بہت چائے میں مزہ آ رہا ہے یہ مزے کے آنسو ہیں دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ چاروں راستوں سے پانی نکل رہا ہے بڑی تکلیف میں اور سوسو بھی کر رہا ہے اپنے مرچوں کی وجہ سے مگر کھا بھی رہا ہے اسی میں مزہ آ رہا ہے اس کو انہیں مرچوں کے اندر اور انہیں آنکھوں کو نکلنے میں اس کو مزہ آ رہا ہے تو جب بھائی ایسے چاٹ کھانے والے کو مرچیں لگتے ہوئے مزہ آ رہا ہے آنسو کے نکلتے ہوئے مزہ آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ان کو راضی رکھتا ہو جو بندہ تو اللہ اس کو ہم نے خوش نہ رکھیں اس کے دل کو خوش نہ رکھیں ہاں تگائی اگر غم ہوتا ہے تو یہ کمال کے منافی نہیں سرور اعلیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ کمال میں کون آگے ہوگا؟ کون آگے ہوگا؟ خواجہ صاحب فرماتے ہیں قطعِ راہِ پیارا شعر ہے، قطعِ راہِ عشق اے راہ کبھی ممکن نہیں، قطعِ راہِ عشق اے راہ کبھی ممکن نہیں، ایک سفر منزل طلب ہے، ایک سفر منزل میں ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کی محبت کے راستے کو تم سر کر لو گے، پورا طے کر لو گے، پورا کوئی طے نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی پورا طے کر لے، اگر کوئی اللہ کی ذات جس طرح لامحدود ہے، اللہ کی صفات بھی لامحدود ہے، تو اللہ کی محبت کے درجات، اس کے مراتب بھی لامحدود ہے، لامحدود مراتب ہیں اللہ کی محبت میں۔ کوئی چاہے کہ پورے سر کر لے، کوئی نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ سب سے زیادہ مراتب سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طے کیے، سب سے زیادہ درجات سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حاصل کیا۔ اللہ کی محبت کا جو مقام آپ کو حاصل ہوا، وہ کائنات میں مخلوق میں کسی کو حاصل نہ ہو رہا۔ تو فتح نارے عشق اے راہ کبھی ممکن نہیں، ایک سفر منزل طلب ہے، ایک سفر منزل میں ہے۔ ہاں شیخ کامل اللہ تک تو پہنچا دے گا۔ حضرت شیخ مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ شیخ کامل کی تلاش کرو جو تمہیں اللہ تک پہنچا دے گا۔ تو شیخ کامل اللہ تک تو پہنچا دے گا، لیکن اللہ تک منزل تک پہنچ گیا، یہ گویا منزل تک پہنچ گیا۔ منزل پر پہنچنے کے بعد پھر ایک اور سفر شروع ہوتا ہے۔ ایک سفر منزل طرف ہے، ایک سفر منزل سے ہے۔ وہ منزل میں ہے سر تو شروع ہو جاتا ہے سفر، دوسرے سفر کا آغاز ہو جاتا ہے شروع۔ اور وہ دوسرا سفر ہے، ایک تو سفر تھا اللہ تک پہنچنے کا، دوسرا سفر ہے اللہ کے قرب کے مراتب طے کرنے کا، یہ دوسرا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ سفر ختم نہیں ہوتا۔ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہ آیت دلیل ہے۔ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، لگے رہو اللہ کی اطاعت میں، فرما برداری میں، گناہوں سے بچنے میں، یہاں تک کہ موت آ جائے، یہاں تک کہ موت آ جائے۔ اور جتنا تم نے درجات میں کر لی، جو کچھ تم نے لوٹ لیا لوٹ لیا، جو فائدہ اٹھا لیا اٹھا لیا، جتنے درجات تم نے حاصل کر لیے کر لیے۔ تو اس کو کرنا ہے کہ ظاہر کے گناہ اور باطن کے گناہ دونوں سے بچے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو گناہوں سے بچتا ہے، اللہ کی خاطر اپنے دل پر غم اٹھا کر گناہ سے بچتا ہے، اللہ تعالی اس کو ہر حال میں خوش رکھتے ہیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کہہ رہا تھا، جب حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا صاحبزادے کا، تو آنکھوں ٹپک رہے ہیں آنکھوں سے، اور یہ الفاظ زبان پر جاری ہیں، ان کا وہ فراق کا یا ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم ہم تمہاری جدائی کا بہت غمگین ہیں، معلوم ہوا تبعی ہم، یہ حدیث دلیل ہے کہ تبعی ہم سوال کے منافی نہیں، تبعی ہم تھا، اور یہاں تک کہ آنکھوں کا نکلنا یہ بھی کمال کے منافی نہیں۔ اور مقصود اتنا ہے کہ دل اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو، بس مقصود اتنا ہی ہے۔ اور یہ حاصل ہے جس شخص کو، بس چاہے پھر سبھی کم ہو، سبھی کم تو ہوتا ہے، بشریت کا تقاضا ہے، وہ کمال کے منافی نہیں، نہ ہی وہ مظلوم ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت، یہ اگر ہم رو بھی دیے اور ہم نے کوئی غم کا اظہار کر دیا تو ہم شاید نافرمانی میں شمار ہو جائیں گے، نافرمانوں میں شمار ہو جائیں گے، اس لیے اپنے اوپر غم کر کے روکے رہتے ہیں۔ رونا آ رہا ہے تو روتے نہیں، کسی غم کے موقع پر روتے ہی نہیں ہے، یہ کوئی تصرف نہیں ہے دوستو، کوئی تصرف نہیں ہے۔ جو کمال کے درجے کو پہنچے ہوئے سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ ان کا تو یہ عمل ہے کہ وہ رو رہے ہیں اور غم کا اظہار کرنے کا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر طبیعت بھاری ہو رہی ہو، جی بھاری ہو رہا ہو، رونا آ رہا ہو، تو تھوڑا سا رو لینا چاہیے غم کی موت، اس سے صحت اچھی رہتی ہے، صحیح رہتی ہے۔ اور اگر یہ غم کو برداشت کیا، رونا آ رہا ہے، وہ غم کر رہے ہیں، اس سے طبیعت پر بوجھ پڑ رہا ہے، صحت کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ اسی لیے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تمہیں خوشی کی خبر ملے تب بھی اپنے بعد جو خیر خواہ ہیں ان کو بتاؤ، اندر اندر خوش نہ ہوتے رہو، اور اگر غمی کی خبر ہو، کوئی غم کی خبر ہو تو اپنے خیر خواہوں کو بتا دو، اپنے دوستوں کو، خاص دوستوں کو بتا دو، غم بھی بانٹو خوشی بھی بانٹو، دونوں یہ دونوں کام کرو تو خیر ٹھیک رہے۔ اگر اندر اندر خوش ہوتے ہیں، اندر اندر ماں چیزیں شادی مرض ایک کیسے کہلاتی ہے، شادی مرض کہ اتنی خوشی ہوئی کہ مر گیا، اتنی خوشی ہوئی کہ مر گیا ہو۔ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ انگریز کے زمانے میں ایک انگریز کا اشتبل تھا گھوڑوں پر، گھوڑے باندھ رکھے تھے اس میں اور سائز رکھتے ہوئے تھے وہیں کے مہان ہندوستان کے، تو وہ کسی سائز نے جو اس کے گھوڑوں کی دیکھ بھال سے مقرر تھا اس نے لاٹری کا ٹکٹ لے لیا تھا، وہ لاٹری نکل آئی 50,000 کی لاٹری اس زمانے میں، اور وہ کارکتا آیا لے کر پرچہ ورچہ لے کر آیا، اس نے کہا کہ بھائی یہ آپ کے یہاں جس اس نام کا آدمی ہے اس نے کہا ہم ہے کہ یہ 50,000 کی لاٹری نکلی ہے، اس نے کہا لاؤ مجھے دو، مجھے دے دو میں اس کو دے دوں، وہ کاغذات اس نے لے کے رکھے اور یہ سوچا ہوا انگریز بہت ہوشیار بہت ہوشیار، اس نے کہا کہ یہ آدمی اس نے تو کبھی 5 روپے نہیں دیکھے، یہ 50,000 کا سنے گا تو مر جائے گا یا پاگل ہو جائے گا یا مر جائے گا، تو اس لیے اس کو تو مناسب نہیں ابھی دینا، لہذا اس نے اگلے دن شروع صبح سے اس کو مارنا شروع کیا، بات بات پھر پٹائی لگا رہی مطلب سب پٹائی لگا، ایک ایک بات پہ پٹائی لگا کر گیا لگا کر گیا، یہ کام کوئی ایسے سن لگا وہ پٹائی لگا دی، شام تک مار مار کے مار مار کے اس کو ادھوا کر دیا، جب بالکل ادھوا ہو گیا نیم مردہ ہو گیا تو پھر اس کو کہا یہ میرا لاٹری کا ٹکٹ نکلا ہے 50,000 روپے، اگر یہ میں تجھے صبح لے لے گا تو تم مر جانا، اب تم نے پورا دن غم اٹھایا ہے، اب یہ لے لے اب بیلنس ہو گیا، بیلنس توازن ہو گیا، یہ غم سے اس خوشی کا توازن ہو جائے گا، اب تو مرے گا نہیں، وہ بڑا ہوشیار انگریز، اور پھر مار مار کے یہ مارنا ہے نا احسان تھا، مرنا مر جاتا 5 روپے نہیں دیکھے تو یا اگر کم از کم پاگل ضرور ہو جاتا، اسی لیے اللہ تعالیٰ جس کو کچھ مرتبہ دینا چاہتے ہیں اس سے بہت بہت اس سے مجاہدات لیے جاتے ہیں، بڑی بڑی تنگیوں میں اور مصیبتوں میں اس کو رکھا جاتا ہے، اسی لیے سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس بلاءً الانبیاء ثم الامثل فالامثل، یہ سب سے زیادہ مصیبتوں میں مبتلا رکھی جانے والی ہستیاں وہ انبیاء علیہ السلام ہیں، اس کے بعد ان کے بعد والے اور اس کے بعد ان کے بعد والے، یعنی جو انبیاء سے عمل اور علم میں زیادہ قریب ہوگا بس اس کو اتنی ہی آزمائش ہے۔ حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کو اس شعر پر اشکال، اس حدیث پر اشکال تھا کہ یہ انبیاء علیہ السلام جو معصوم علی الفتا بھی ہیں اللہ کو ہر لمحے راضی رکھتے ہیں، پھر بھی ان کے اوپر اتنی تکلیفیں اتنی آزمائشیں کہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ آزمائشوں میں مبتلا رکھے جانے والے یہی لوگ، مصیبتیں اٹھانے والے سب سے زیادہ یہی لوگ، یہی طبقہ انبیاء علیہ السلام کا، اور پھر اس کے بعد ان کے بعد والے وہ بھی کم نہیں، علم و عمل میں صحابہ ہوئے اس کے بعد اولیاء کرام ہوئے، جو لوگ نیچے اب نیچے جاتے جائیے جو انبیاء سے زیادہ قریب ہے علم میں عمل میں اس کو زیادہ مشکلات آئیں گی، اسی لیے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لکل شیئن آفا وللعلم آفات، ہر چیز کے لیے ایک آفت ہے مگر علم کے لیے آفات ہے، آفات اس کو پھیر کے پڑھنا چاہیے، لکل شیئن آفا وللعلم آفات، بہت آفتیں ڈھونی پڑتی ہیں برداشت کرنی پڑتی ہیں علم والوں کو۔ علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ جامعہ اسلامیہ بن نوری ٹاؤن کے بانی فرمایا کرتے تھے کہ مدرسے کو دنیا کے لیے بنایا جائے، مدرسے کو اگر دنیا کے لیے بنایا جائے تو آخرت کی اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں، مدرسہ بنایا کہ لوگ آئیں گے پیسے دیں گے اور پیسوں کو ہم دوسرے چیزوں میں استعمال کریں، غلط استعمال اپنے مقصد میں استعمال کریں، مدرسے کو دنیا کے لیے بنایا جائے تو آخرت کی اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں، اور مدرسے کو آخرت کے لیے بنایا جائے تو دنیا کی اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں، اگر کسی نے مدرسے کو آخرت کے لیے بنایا تو دنیا کی اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں. پڑوسی الگ تنگ کریں گے کہ جی آپ کے بچے یوں کرتے ہیں یہ کرتے ہیں بھائی, اور لوگ الگ تانے دیں گے, کوئی ذرا سی بات ہوگی اور لوگ بول دیں گے. حکومت والے الگ تنگ کریں گے, پولیس والے الگ, یہ ادھر ادھر کہاں کہاں. تو فرمایا مدرسے کو اگر آخرت کے لیے بنایا جائے تو دنیا کی اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں, اور اگر دنیا کے لیے بنایا جائے تو آخرت کی اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں. تو حضرت حکیم الاقوال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے یہ اشکال نہ آئے حدیث پر کہ انبیاء کو تکلیفوں میں کیوں رکھا جاتا ہے, یہ تو گناہ بھی نہیں کرتے, فرما برداری میں اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں. تو منظری کی شرح لکھتے ہوئے, اور یہ وہ آج تو اس کو کوئی پوچھتا بھی نہیں, میں عرض کرتا ہوں کہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ جب یہ ختم ہونے والی تھی تو میں راتوں کو جاگ جاگ کر کام کرتا تھا, 24 جلدوں میں کلیل مسئلے لکھتی, اور جب یہ مکمل ہو گئی تو ایک ہفتے بیمار رہے حکیم الامت رحمۃ اللہ, ایک ہفتے بیمار رہے کیونکہ راتوں کو جاگ کر کام کیا, اور آج اس کو کوئی پوچھتا بھی نہیں. مگر دوستو بات یہ ہے کہ علم کے خزانے مضمون ہیں کلیل مسئلے کے اندر, یہ عجیب و غریب شرح لکھی ہے حکیم الامت رحمۃ اللہ نے. تو مولانا روم کے ایک شعر سے, جب خلیج مسنوی لکھ رہے تھے حضرت نازی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا روم کے ایک شعر سے 10 سال یہ اشکال رہا حضرت, یہ 10 سال پرانا اشکال اس وقت آ کے حل ہوا جب اس شعر پر پہنچے خلیج مسنوی کی شرح لکھتے تھے, ایک شعر نے اشکال حل کر دیا تھا, اس سے اندازہ لگائیے. اور فرمایا حضرت نے کہ میں نے یہ اشکال کسی کو بتایا بھی نہیں, اگر میں کسی کو بتاتا تو وہ الگ وہ اس کو بھی اشکال ہو جاتا. ایک شعر یاد آ گیا, شکل میں اشکال میں اشکال سے مشکل میں, حضرت والا کا شعر ہے ہمارے اندر, شکل سے اشکال میں اشکال سے مشکل میں ہوں, کچھ نہ پوچھو ان حسینوں سے بڑی مشکل میں, جو اپنی نظر کی حفاظت نہ کرے, اپنی نظر کو غلط استعمال کرے وہ واقعی بہت مشکل میں, بہت مصیبت میں مبتلا رہتا ہے, کہیں اس کو سکون نہیں ملتا. لا يموت فيها ولا يحيا, بس یہی کیفیت ہے, کیونکہ جہنم ہیڈ آفس ہے اور نفس اس کی برانچ آفس ہے, جہنم ہیڈ آفس, نفس اس کا برانچ آفس, تو جو مزاج ہیڈ آفس کا ہوتا ہے وہی برانچ آفس کا ہوتا ہے, جو اس کی مان کر چلے گا وہ گویا ہیڈ آفس کے اثرات اس کو پڑیں گے, جہنم کے اثرات پڑیں گے, اور جہنم کی کیفیت یہی ہے, لا يموت فيها ولا يحيا, یہی کیفیت اس کی ہوگی جو اپنے نفس کی مان کے اور اپنی نگاہ کو غلط استعمال کرے. تو فرمایا میں نے 10 سال اس کو اس اشکال کو اپنے دل میں رکھا, اگر کسی اور کو بتاتا وہ بھی مشکل میں مبتلا. جب 10 سال کے بعد اس موقع پر یہ مسئلے کا ایک شعر میں اس کو اشکال کہا دیا, وہ یہ پیش کرتا ہوں, لے شیرینی اور لذات مفر, لے شیرینی اور لذات مفر, ہست پر اندازے رنجے سفر. فرمایا کہ منزل پر پہنچنے کے بعد منزل کا سکون جو ملتا ہے مسافر کو, وہ اتنا ہی زیادہ ملتا ہے جتنی زیادہ اس نے سفر میں مشکلات اٹھائی. ہست پر اندازے رنجے سفر, سفر میں جتنے رنج اور تکلیفیں اٹھائی ہیں منزل پر پہنچ کر اتنا ہی سکون ملتا ہے. ایک آدمی جہاز سے بیٹھ کے لاہور پہنچ گیا, ایک آدمی پہنچا پیدل, جوتیاں گھستا ہوا دھوپ میں اور بارش میں اور آندھیوں میں, بہت لاہور پہنچا, دونوں میں بہت فرق ہے. لاہور پہنچ کر اس کو جو سکون ملے گا اس کو وہ اس کو کم ملے گا, اس کو زیادہ ملے, اس نے مصیبتیں زیادہ اٹھائی. لہذا انبیاء علیہم السلام کو جو مشکلات میں رکھا گیا, جو مصیبتوں میں رکھا گیا, تکالیف اور بیماریوں میں رکھا گیا, یہ اشکال حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا تھا, اور یہ اشکال حلوا اس کے کہ کیوں رکھا جائے, کیوں رکھا گیا, تاکہ جنت کا مزہ بھی انبیاء کو سب سے زیادہ ہے, سب سے زیادہ انبیاء جنت کا لطف اٹھائیں گے, اس لیے کہ سب سے زیادہ تکلیفیں بھی انہوں نے اٹھائیں گے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی نفر اللہ مرقدہ ایک مرتبہ طلبہ کو پڑھا رہے تھے, اس دوران یہ روایت بیان کی کہ جب جس طرح جہنم کا معاملہ ہے کہ وہ کہے گی یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، کہ ارے تو بھر گئی، وہ کہے گی لاؤ کوئی اور، اور جہنم ہی ہے جو دو دن تو پیٹ ابھی نہیں بھرا. تو فرمایا ایسی جنت بھی بھر جائے گی اور جنت میں جگہ باقی رہے گی، جنت میں جگہ پھر بھی باقی رہے گی، تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ کو پر کرنے کے لیے ایک مخلوق کو پیدا فرمائے، اس مخلوق کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ اس مخلوق نے جنت کی خالی جگہ کو پر کروا دی. تو یہ طالب علم نے کہا کاش ہمارا شمار بھی اسی مخلوق میں ہوتا، ہم وہی مخلوق ہوتے، یہاں کچھ کرنے نہ پڑتا، مخلوق میں جنت مل جاتی وہاں پر. تو جنت کی جگہ کو پر کرنے کے لیے جو مخلوق پیدا کی جائے کی جائے گی، اللہ تعالیٰ ہمیں وہیں پیدا کر دیتے اسی وقت. مولانا رشید احمد گنگولی رحمۃ اللہ نے فرمایا ارے بھائی ان کو وہ پیدا تو کیے جائیں گے خانہ پوری کے لیے، ان کو جنت کا مزہ نہیں آئے گا، نہ انہوں نے نمازیں پڑھی ہوں گی، نہ انہوں نے روزے رکھے ہوں گے، نہ وہ غیبت سے بچے ہوں گے، نہ گالی گلوچ سے بچے ہوں گے، نہ گناہوں سے بچنے کا غم انہوں نے اٹھایا ہوگا، نہ تہجد نہ تراویح نہ قرآن کی تلاوت، کچھ بھی نہیں، نہ حلال روزگار، نہ بیوی بچوں کے حقوق، نہ رشتے داروں کے حقوق، نہ والدین کے حقوق، تو ان کو مزہ ہی نہیں آئے گا. مزہ تو ہم ہی لوگوں کو آئے گا جو یہاں سے اس سب اعمال کر کے پہنچیں گے، انہیں کو مزہ آئے گا، وہ تو صرف کھانا پوری کے لیے پیدا کیے جائیں گے، ان کو مزہ نہیں آئے گا جنت کا. جنت کا مزہ ایسے لوگوں کو آئے جو یہ سارے مجاہدات کر کے پہنچے. اسی لیے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو بعض لوگوں کی اولاد والدین کو تنگ کرتی ہے، فرمایا یہ اولاد کی طرف سے جو تکلیف ہے یہ بھی سلوک کا حصہ ہے، اس سے بھی منازل طے ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ، اس سے گھبراؤ نہیں، اس سے بھی منازل طے ہوتی ہیں، آدمی اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے. تو اس کو فرمایا کہ بدرو بال والی باسنا، ظاہری گناہوں سے بھی بچو اور باطنی گناہوں سے بھی بچو. دیکھیے ایک آدمی، آج تو یہ کہا جاتا ہے کہ نظر صاف دل پاک، یہ کہتے ہیں یا کہ دل صاف نظر پاک نہیں کہتے، خالی بس الفاظ کا الٹ پھیر ہے، بہرحال کہتے اسی طرح ہے. تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر نہیں، بس ہمیں کیا ضرورت ہے داڑھی بڑھانے کی اور یہ کرنے کی یہ کرنے کی، ہمارا دل صاف ہے، پردہ کرنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے، شریف پردے کی ہمیں کیا ضرورت، بات آپ یہ کہتے ہیں شریف پردے کی کیا ضرورت ہے، بس ہمارا دل صاف ہے، اصل پردہ نگاہوں کا پردہ ہے، اصل پردہ نگاہوں کا پردہ ہے. اور بعض لوگ یہ دلیل بھی دیتے ہیں، حدیث کو دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں، اللہ ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو یعنی تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتے اور نہ تمہارے مالوں کو دیکھتے ہیں، بلکہ وہ تو تمہارے قلوب کو دلوں کو دیکھتے ہیں اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تمہاری صورتیں کو نہیں دیکھتے، تو ہم داڑھی رکھیں نہ رکھیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، یہ ملا لوگ ایسے ہی بولتے رہتے ہیں داڑھی رکھو داڑھی رکھو داڑھی بڑھاؤ، تو بھائی اس سے یہ مراد ہرگز نہیں ہے کہ تمہاری صورتیں کیسی ہیں، مراد ہے کالا ہے یا گورا ہے، کالا یا گورا ہے، اگر کالا ہے یا گورا ہے اس سے فرق نہیں پڑتا، اعمال کیسے ہیں یہ مراد ہے. حدیث کی تشریح بھی علماء سے پوچھیے آپ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے، ہر آدمی کو اختیار تھوڑی آدمی ہے کہ حدیث کی تحریر کرنے بیٹھ جائے، اور میں ذرا بھی جان کر وہ حدیث اور قرآن کو اس کی تحریر کرنے بیٹھ جاتے ہیں. لہذا وہ ایک ساتھ مجھے وہ ایک عالم کہیں سفر میں گئے تو ایک دیہات میں ان کا جانا ہوا، ایک امام صاحب آئے مسجد کے مسجد میں نماز پڑھنے گئے تو امام صاحب آئے، انہوں نے دو کتے چھوٹے چھوٹے بچے تھے کتے کے وہ لا کے اپنے قریب کھڑے کر لیے اور کھوٹا تھا وہاں کھوٹا لگایا ہوا تھا اس سے باندھ دیے اور پھر نماز پڑھائی. انہوں نے کہا بھائی آپ یہ اب دیہاتی تو بےچارے سیدھے سادے ہوتے ہیں، اس کو کیا معلوم، بڑے سیدھے سادے ہوتے ہیں. ایک مولوی صاحب کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، دیہاتی لوگ آئے ان کے پاس، ان کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، کہنے لگے مولوی صاحب وہ چوہا مر گیا ہے کنویں میں گر کے، ذرا مسئلہ بتا دو. مولوی صاحب کو مسئلہ پتا ہی نہیں تھا، کہنے لگے کہ یہ بتاؤ کہ مر کے گرا ہے یا گر کے مرا،
اب وہ دیہاتی بےچارے سیدھے سادے ان کو کیا معلوم, وہ تو ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے. وہ کہنے لگا ارے ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ تو میں تمہیں جو سوال پوچھتا ہوں وہ جواب کیوں نہیں دیتے. کہ مولوی صاحب یہ تو پتا نہیں ہے مر کے گرا دیکھتے جاؤ, پہلے یہ معلوم کر کے آؤ میرے پاس کیوں آنا ہے نہ آنا ہے باہر, پہلے یہ پتا کر کے آؤ. اب یہ پتا کون کرے گا, پھر بیٹھ کے دیکھنا تھا. سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں وہ, تو ان کو تو پتا ہی نہیں کہ مولوی صاحب کیا کر رہے ہیں. ہمارے مسجد کے کچھ ساتھی گئے تھے تبلیغ میں, تو مجھے آگے مجھے بتا رہے تھے, کہنے لگے کہ وہ ایک گاؤں میں جانا ہوا, امام صاحب نے سجدے کام کیا. تو ہمارے ساتھی نے پوچھ لیا بھائی وہ امام صاحب خیریت سے ہے, آپ نے سجدے کام کیا بظاہر تو ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی. کہنے لگے ہاں تھوڑی سی ہوا خارج ہوگی. اب بتائیے امام کا یہ حال ہے, امام تو اس کو بناتے ہیں جو ذرا تھوڑا سا فائق ہو علمی اعتبار سے عملی اعتبار سے. جب امام کا یہ حال ہے تو یہ اور لوگوں کا کیا حال ہو. تو ظاہر بہر حال بھائی اللہ جزائے خیر سے اہل تبلیغ کو کہ یہ بہت بڑا کام, تبلیغ کا کام بہت بڑا کام, بہت عظیم کام, بہت عظیم کام, بہت بڑا کام ہو رہا ہے الحمدللہ. یہ آپ بتائیے یہ حالت ہے گاؤں دیہاتوں کی, یہ حالت ہے. جن گاؤں دیہاتوں میں یہ حالت ہو تو یہ بہت بڑا کام ہے کہ ان کو صحیح راستے پر لانا, دین کی سمجھ ان میں پیدا کرنا, دین کی طلب پیدا کر لینا. بس یہی دین کی طلب پیدا کرنا یہی کافی ہے, پھر خود ہی دین سیکھیں گے انشاءاللہ. دین کی طلب پیدا ہو جائے پھر خود ہی دین سیکھیں. تو وہ انہوں نے دو کتے لا کے باندھے اور نماز پڑھائی. تو انہوں نے پوچھا یہ عالم تھے, انہوں نے پوچھا وہ حضرت آپ نے یہ کتے باندھ کے لا کے پھر نماز پڑھائی. کہنے لگے آپ نے حدیث نہیں پڑھی. کون سی حدیث؟ لگے لا فلاطا اللہ کے حضور کل, لا فلاطا اللہ کے حضور کل. نماز نہیں ہوتی مگر جب تک یہ کتے کتا حاضر نہ ہو. اور کہنے لگے چونکہ بڑا کتا ملا نہیں تو میں نے دو چھوٹے کتے لے لیے, جیسے اسباب منع سر میں دو سبب ہوں تو ایک کے قائم مقام ہو جائے. مطلب جنم ممتاز جموں ہے وہ دو سبب کے قائم مقام ہے ایک. تو یہ دو چھوٹے کتے مل گئے, یہ دو ایک کے قائم مقام ہو گئے. تو میں نے دو کتے لے لیے, دو چھوٹے کتے پلے لے لیے پلے, اور وہ ایک کے قائم مقام ہو گئے. تو یہ حدیث میں جو تھا اس سے عمل ہو. تو ان کو بتایا بھائی یہ عمل تو یہ حدیث ہے نہیں, حدیث یوں ہے لا خلاق الا بحضور القلب, کہ نماز نہیں ہوتی مگر جب کہ دل جب دل بھی حاضر نہ ہو. اور نماز اصل میں فتوا اسی پر ہے کہ نماز ہو جاتی ہے مگر کامل نماز نہیں ہوتی. فرض ادا ہو جاتا ہے, واجب ہے تو واجب ادا ہو جاتا ہے, لیکن کامل نماز اس کو وہ ہوتی ہے جس میں دل بھی حاضر ہو جسم بھی حاضر ہو, دونوں سے نماز پڑھی جائے. یہ نہ ہو کہ دل کہیں اور پہنچا ہے, نماز جسم نماز میں ہے دل کہیں اور ہے, تو اس سے نماز کے پورے فوائد نہیں ملتے. بس اتنا ضرور ہے نماز بہرحال ہو جاتی ہے. اب اندازہ لگائیے یہ حال, یہ کہہ رہے میں نے وہ حدیث کا, یہ حدیث کو کیا سمجھا اور کہاں تک پہنچے بدعملی میں, کہاں تک پہنچے کہ مسجد میں لا کے کتے لا کے باندھ اور پھر نماز پڑھ. تو ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم, سے یہ مطلب لے لیتے. کوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر نہیں. سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں حضرت علی سے تو بڑھ کر نہیں. فرمایا یا علی لا تطع النظرۃ النظرۃ فإن لك الأولى وليست لك الآخرۃ. اے علی ایک نظر اگر کسی نامحرم سے پڑ جائے تو دوسری نظر مت ڈالنا, کیونکہ ایک نظر جو پڑی وہ تو غیر اختیاری تھی, غیر اختیاری پر کوئی عتاب نہیں کوئی معاوضہ نہیں. لیکن اگر اسی غیر اختیاری کو لمبا کر دیا, وہ ایک نظر تو پڑی تھی غیر اختیاری, اس کو لمبا کیا اپنے اختیار سے, پڑی غیر اختیاری تھی لیکن اس کو لمبا کر دیا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ نظر پڑ گئے اب تو دیکھتے ہی رہو, وہ اختیار پایا گیا یہاں لمبا کرنے میں اختیار ہے, لہذا اس پر پکڑ ہوگی. تو فرمایا کہ پہلی نظر تو تمہاری معاف ہے لیکن دوسری نظر مت ڈالنا, کیونکہ دوسری پر احتیاط تھا معاوضے کا خطرہ. ان کو تو یہ کہا جا رہا ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی کو یہ کہا جا رہا ہے دربار رسالت سے, اور ہم یہ کہیں گے کہ نہیں کوئی بات نہیں نظر پاک دل تھا,
نظر صاف دل صاف جو چاہو کرتے رہو نظر صاف ہے دل صاف ہے اصل پردہ نگاہوں کا پردہ ہے اصل پردہ آنکھوں کا پردہ ہے یہ سب نفس کی چالیں ہیں اور نفس کی شرارتیں ہیں اور کچھ نہیں تو ہی اگر شریعت پر عمل نہ کرنا نہیں کرنا چاہتا کوئی تو بہت بہانے ہزاروں بہانے یہ تو ایک بہانہ ہے ہزاروں اور مل جائیں گے تو ہی اگر نہ چاہے بہانے ہزار تو ہی اگر نہ چاہے بہانے ہزار اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے بس وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین